الشيطان السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الكريم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسائل الإقامة ہماری گفتگو اور عبادات کے خطاب پر ہے اور تین موضوع ایسے ہیں جو نامکمل رہ گئے ہیں اور ان کے بعد ان شاء اللہ صفا کا دوسرا حصہ یعنی معاملات زیر تحت آئے گی. پہلی چیز روزے کے مسائل دوسری چیز زکات کے فطرہ کے مسائل اور تیسری چیز جہاد کے مسائل. جہاد کے مسائل کی فی الحال تو اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ہم نے تمام موضوعات پر گفتگو کر لی تو معلومات میں اضافے کے لیے اور جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق جہاد کو سمجھنے کے لیے ان مسائل پر بھی گفتگو ہو جائے تو اچھا ہے. نہ کہ ان شاء اللہ آئندہ ہفتے ہماری گفتگو جہاد کے مسائل پر ہوگی اور اس کے بعد روزے کے چند مسئلے اور پھر صفحہ کا تقریباً آدھا حصہ مکمل ہو جائے. صفحہ کے فطرہ کے سلسلے میں گفتگو اس مقام تک پہنچی تو قرآن کے اندر جو جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کیا گیا تو زکات فطرے کو بھی اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے اگر کسی پر حقیقتاً زکات واجب ہو جائے اور وہ زکات کو ادا نہ کرے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جس پر فطرہ واجب ہو جائے اور وہ فطرے کو ادا نہ کرے تو اس کا روزہ اور اس کی نماز قبول نہیں. البتہ اس فطرے کا زیادہ تعلق روزے سے ہے اور اس زکات کا جو اگر شرائط کی موجودگی میں واجب ہو جائے اس کا تعلق نماز ہے. فطرے کے سلسلے میں بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ فطرہ سال میں صرف ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے اور وہ ہے عید کی رات. عید الفطر رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس کی رات جو چاند رات ہوتی ہے اس رات کو انسان کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو آزاد ہو کسی کا غلام نہ ہو اور غنی یعنی فقیر نہ ہو. اور فقیر سے مراد شریعت کا فقیر شریعت کی اصطلاح میں فقیر شریعت کی نظر میں جو فقیر یعنی جس کے پاس سال بھر کا قرض چلانے کے لیے پیسے نہ ہوں اس کی آمدنی کم ہو اور اس کے اخراجات کیا جائے. فطرے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے جو چیز عام طور پر دنیا میں کھائی جاتی ہے گندم آٹا چاول جو کشمش جو چیز کی کھائی جاتی ہے اس میں سے ایک سا یعنی تقریباً 3.5 کلو گرام انسان خدا کی راہ میں اس طریقے کے مطابق جو بھی آتا ہے تصدق کر دے 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 اس کا مطلب یہ کہ اس میں فطرہ دے دیں. اب اس مقام پر ایک بات کا تذکرہ کر دیا جائے کہ عام طور پر جب آپ کو مسئلہ معلوم ہو جائے تو اس کے بعد بلا وجہ کی تحقیق کرنا یا بلا وجہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں. یہ بات بہت زیادہ محسوس کی گئی ہے متواتر اس بات کا احساس کیا گیا ہے اور اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ مسائل کو سیکھتے بھی نہیں ہیں اور جن کا دینی جذبہ بیدار ہے اور وہ مسائل کو سیکھتے ہیں وہ خود پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ کسی ایک مقام سے معلوم ہو جاتا اور وہ جگہ جہاں سے آپ کو مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کوئی عادل ہے تو اب اس کے بعد مزید کسی تحقیق اور جستجو کی ضرورت نہیں. اگر اس کے خلاف کوئی مسئلہ کہیں اور سے آپ کے کانوں میں پڑتا بھی ہے تو آپ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں سوائے ایک صورت کے تو دوسرا جب آپ کی نظر میں زیادہ قابل اعتماد ہے پہلے سب سے مقابلہ کریں. لیکن اگر دونوں برابر یا یہ کہ دوسرا جو بتانے والا ہے عام شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سنا عالم نے یہ کہا لیکن آپ کو جو پہلا مسئلہ پتہ چلا وہ کسی عادل سے پتہ چلا تو اب آپ کے لیے شرم جو کافی ہے آپ کسی کے مطابق عمل کیجیے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر غلطی ہے تو اس غلطی کی ذمہ داری کسی پر آئے گی کہ جس نے آپ کو غلط مسئلہ بتایا. مسائل کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں چاند رات کو علماء سے کہ کتنے پیسے ہوئے، کتنی رقم ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں. یاد رکھیے کہ عالم کا کام صرف مسئلہ بتانا ہے اور اس کے بعد مزید کسی قسم کی تحقیق یا مزید کسی قسم کی ذمہ داری عالم کے اوپر نہیں. عالم نے آپ کو مثلا یہ بتا دیا کہ تمام وہ جانور جن کا خون اچھل کر نکلتا ہے ان کا خون نجیس ہے، اور جن کا خون اچھل کر نہیں نکلتا وہ خون پاک. آپ کتنا مسئلہ بتانا ان کا کام ہے، لیکن اگر آپ اس کے سامنے مختلف جانور لے کر پہنچے یا مختلف خون لے کر پہنچے کہ کون سا اس میں پاک ہے کون سا نجیس ہے، تو یہ عالم کی ذمہ داریوں میں داخل نہیں. جب پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ کس جانور کا خون اچھل کر نکلتا ہے اور کس کا اچھل کر نہیں ہے. عالم نے آپ کو بتا دیا کہ فطرے کا مقصد ساڑھے تین کلو کوئی بھی چیز کھانے والی اللہ کے راستے میں دینا. اب اس کے بعد یہ پوچھنا کہ کتنے پیسے ہوئے کتنے پیسے نہیں ہوئے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، اس نے یہ لکھا ہے، وہ یہ اعلان کر رہا ہے، یہ سوائے اپنے آپ کو بلا وجہ سے مشقت میں ڈالنے کے اور کچھ نہیں. بلکہ آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا، خود ہی بیٹھ کر حساب لگا لیجئے کہ جو چیز کھائی جاتی ہے یا جس چیز کو میں نکالنا جا رہا ہوں ساڑھے تین کلو اس کی قیمت کیا ہوگی. اس کے بعد کوئی بھی کچھ کہتا رہے، کوئی بھی کچھ نکالتا رہے، آپ کے اوپر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں آتی. تو فطرے کے اس مسئلے کو کسی عالم سے پوچھنا یہ خود ایک طرح سے حماقت کی دلیل ہے کہ کتنے پیسے ہوئے اور کتنے نہ ہوئے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ساڑھے تین کلو وہ چیز نکال دیجیے یا اس کی قیمت نکال دیجیے کہ جس کا جو آپ کا دل ہے، چاہے آپ وہ کھاتے ہوں یا نہ کھاتے ہوں. مثلاً اگر آپ گندم کھاتے ہیں اور آپ چاول کی قیمت نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو یقین ہے. آپ چاول زیادہ کھاتے ہیں سال میں، گندم کم کھاتے ہیں اور گندم کی قیمت نکالنا چاہیں اس کا بھی آپ کو یقین ہے. کوئی بھی کھانے پینے والی چیز کی ساڑھے تین کلو کی قیمت جو اس وقت مارکیٹ کے اعتبار سے ہوں اس کو نکالیے، اور اس کے بعد جو طریقہ آتا ہے اس کے مطابق مستحق تک پہنچا دیجیے. آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. انسان کے اوپر جو بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو اور امیر ہو، صرف اپنا ہی فطرہ واجب نہیں ہوتا بلکہ ہر اس شخص کا فطرہ واجب ہوتا ہے جو چاند رات کو غروب آفتاب کے وقت اس کے پاس موجود ہے. فطرے کے تمام مسائل کی بنیاد صرف ایک چیز ہے، اس کو سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد کسی دقت نہیں ہو سکتی. وہ یہ کہ فطرہ نکالنے نہ نکالنے کا معیار چاند رات کو وہ تمام آدمی کے جو آپ کے گھر میں موجود ہیں. چاند رات سے پہلے اگر کچھ ہیں اور چاند رات غروب آفتاب سے پہلے چلے گئے ان کا فطرہ واجب نہیں. چاند رات کو غروب آفتاب کے بعد آئے ان کا فطرہ بھی واجب نہیں. وہ تمام لوگ کہ جو چاند رات کو جس رات کو چاند دکھائی دیتا ہے اس رات کو غروب آفتاب کے وقت آپ کے گھر میں تھے اور آپ کے گھر والوں میں شامل تھے، یعنی ان کو کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری تھی، اور وہ یہ سمجھا جاتا تھا، عام طور پر لوگوں کے درمیان یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ آپ کے اہل و خیال میں شامل ہیں. بیوی ہو، بچے ہو، باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، وہ تمام لوگ کہ جو آپ کے مال میں سے کھاتے پیتے ہیں اور آپ ہی کے مال پر زندگی گزارتے ہیں، ان کا فطرہ بھی انسان کے اوپر واجب ہے. اور وہ مہمان جو فطرے کے وقت آپ کے گھر میں موجود ہے، یعنی چاند رات کو غروب آفتاب کے وقت آپ کے گھر میں موجود ہے، وہ مہمان جو چاند رات کو غروب آفتاب کے وقت آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ کا نان خور یعنی آپ کے یہاں سے کھانے والا سمجھا جائے، اس کا فطرہ نکالنا بھی انسان کے اوپر واجب ہے. اب مہمان کے سلسلے میں جو تین مسئلے آتے ہیں کہ کچھ مہمان وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ نے دعوت دی تھی اور وہ آ گئے، کچھ مہمان وہ کہ جو بالکل غیر متوقع طور پر آ جاتے ہیں، انسان کو ان کے آنے کی توقع بھی نہیں ہوتی، کچھ مہمان وہ کہ جو زبردستی آ جاتے ہیں آپ کے یہاں اور آپ انہیں نکال بھی نہیں کرتے. تو وہ مہمان کہ جس کو آپ نے دعوت دی اور وہ غروب آفتاب کے وقت آپ کے یہاں موجود تھے، چاہے وہ کچھ کھا رہا ہو یا نہ کھا رہا ہو، کیونکہ بہرحال رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہوگا، لیکن آپ کے یہاں غروب آفتاب کے وقت بیٹھا ہے اور افطار وغیرہ آپ ہی کے یہاں کرتا ہے، اس کا فطرہ تو مسلمان انسان پر واجب ہے. وہ مہمان کے جو بغیر اجازت کے، بغیر رضامندی کے زبردستی آ گئے، اس کا فطرہ دینا بھی احتیاط واجب کی بنا پر انسان کے لیے ضروری ہے. دونوں مستحقین کی احتیاط واجب ہے. اور وہ مہمان کہ جو آپ کی رضامندی اور اجازت سے آتا ہے لیکن غروب آفتاب کے 2 منٹ بعد 3 منٹ بعد 4 منٹ بعد 10 منٹ کے بعد آتا ہے. غروب آفتاب کے 10 منٹ کے بعد روزے کا وقت, روزہ کھولنے کا وقت شروع ہوتا ہے. تو غروب آفتاب کے 5 منٹ کے بعد آیا, آپ کے گھر میں آ کر اس نے افطار وغیرہ کیا, لیکن کیونکہ غروب آفتاب کے وقت آیا ہے اس لیے اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے. کیونکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ آپ نے اسے 5 بجے 5:30 بجے آنے کی دعوت دی, وہ خود ہی ذرا دیر سے آیا, آپ تو اس سے منتظر تھے کہ غروب آفتاب کے وقت واقعی کے ساتھ گھر میں موجود, لیکن اس نے جان بوجھ کر یہ مجبوری سے تاخیر کی. غروب آفتاب کے تھوڑی دیر کے بعد آپ سے یہاں پہنچا اور افطار وغیرہ کیا, تب بھی اس کا فطرہ انسان پر واجب نہیں ہوتا. فطرے کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا ابھی ہم نے بتایا کہ فطرہ ان لوگوں کا واجب ہے کہ جو چاند رات میں غروب آفتاب کے وقت آپ کے گھر میں موجود ہوں. اب غروب آفتاب کو اگر ہم معیار بنائیں تو اس سے 2-3 مسئلے نکلتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ ایک نیا بچہ دنیا میں ڈیوٹی میں آتا ہے, اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو یقیناً اس کا فطرہ بھی اس کے والد کے اوپر واجب, اگر والد میں تمام شرطیں ہیں, بالغ ہو, عاقل ہو, امیر ہو اور آزاد ہو. اب یہی معیار کو ذہن میں رکھیے تو 2 مسئلے بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. یہ مسئلے کم پیش آتے ہیں لیکن جب پیش آتے ہیں تو بڑی الجھن اور دقت اور دشواری ہوتی ہے. ایک مسئلہ, نیا بچہ دنیا میں وجود میں آیا, اگر غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہوتا ہے, چاہے 1 منٹ یا 2 منٹ پہلے پیدا ہو, تو اس کا فطرہ انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے, اس لیے کہ غروب آفتاب کے وقت وہ آپ کے اہل و عیال میں شامل ہو گئے. اور اسی طرح اگر غروب آفتاب کے 1 سے 2 منٹ کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اب اس کا فطرہ واجب نہیں ہے, اس لیے کہ غروب آفتاب کے وقت وہ آپ کے اہل و عیال میں شامل نہیں ہے. یہ بتا دیا جائے کہ غروب آفتاب سے ہماری مراد صرف چاند رات کا غروب آفتاب ہے. اور اب اس سے متعلقہ دوسرا مسئلہ جو واجبات میں وہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے, عید کی رات کو کسی کا انتقال ہو جائے, تو اس صورت میں ایک انتہائی اہم مسئلہ آتا ہے کہ عام طور پر اس کی طرف توجہ کم دی جائے. اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے پہلے مر جاتا ہے تو اب جو اس کا مال باقی بتا, اس میں سے نہ اس کا فطرہ نکالا جائے گا نہ اس کے اہل و عیال کا فطرہ نکالا جائے گا, اور باقی جو اس کے بیوی بچے وغیرہ ہیں اگر وہ خود اس قابل ہیں کہ اپنا فطرہ نکال سکیں تو نکال سکیں, اور اگر وہ اس قابل نہیں بلکہ باپ ہی کے مال پر زندگی گزار رہے تھے, باپ کا انتقال غروب آفتاب سے پہلے ہو گیا, تو اب اس کے مال میں کوئی چیز واجب نہیں, نہ زکات نکالی, نہ زکات کا فطرہ نکالا جائے گا, نہ کوئی اور چیز نکالی جائے گی. اور اگر غروب آفتاب کے 1 منٹ کے بعد مر گیا, 2 منٹ کے بعد مر گیا, تو کیونکہ غروب آفتاب کے وقت وہ زندہ تھا, اس لیے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کے لیے واجب کہ دوسرے کام میں اس کے مال کو استعمال کرنے سے پہلے اس میں سے فطرہ نکالیں, اس کا بھی اور اس کے تمام اہل و عیال کا. اب انسان اگر کوئی شخص کافر, یہ غروب آفتاب کے مسئلے کو ذہن میں رکھ کر 3 جو مسئلے بتائے تھے, 1 یہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا غروب آفتاب کے وقت دنیا میں تھا یا نہیں, کوئی شخص مرتا ہے تو یہی دیکھا جائے گا غروب آفتاب کے وقت اس دنیا میں وہ تھا یا چلا گیا. اور اب تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے, غروب آفتاب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے, تو اس کے اوپر اپنا فطرہ دینا واجب, اور غروب آفتاب کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر اپنا فطرہ دینا واجب نہیں ہے, کہ غروب آفتاب کے وقت دیکھا جائے گا کہ وہ حالت کفر میں تھا یا حالت اسلام میں تھا, اگر وہ حالت کفر میں تھا تو فطرہ واجب نہیں, اور اگر غروب آفتاب کے وقت مسلمان تھا, چاہے 1 ہی لمحہ گزرا ہو اس کے اسلام کو, تو اس پر اپنا فطرہ واجب ہے. البتہ اگر مسلمانوں ہی میں سے کوئی فرقہ والا ہے, مسلمانوں ہی کے کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کیا ہو جاتا, تو ہر صورت میں چاہے غروب آفتاب سے پہلے کیا ہو یا غروب آفتاب کے بعد کیا ہو, اس پر اپنا فطرہ نکالنا واجب ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کے ہر فرقے کے اندر فطرہ واجب ہوتا ہے. اگر غروب آفتاب سے پہلے وہ سنی تھا, غروب آفتاب کے بعد کیا ہو رہا ہے, جب بھی اس کے اوپر فطرہ واجب تھا, اس کی اپنی فقہ کے اعتبار سے, لیکن کافر کے اوپر اگر وہ کافر کی کفر ہی کی حالت میں غروب آفتاب کا وقت گزار رہا ہے, تو کیونکہ اس کی شریعت کے مطابق اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں تھا, اس لیے اب بھی وہ فطرہ نہیں نکالے گا. اب اس گفتگو اس چیز کے فطرہ نکالنے کے بعد آپ اس کا کیا کریں, فطرہ نکالنے کے بعد آج ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ عام طور پر یہ خیال کیا گیا ہے اور دیکھا گیا کہ لوگ جب فطرہ نکالتے ہیں یا خمس نکالتے ہیں یا کفارات نکالتے ہیں تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جیب سے پیسے نکال کر کسی کے حوالے کر دیں ذمہ داری ختم کر دیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ کفارہ بھی فطرہ بھی اور خمس بھی عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیت ساتھ ساتھ کرتا چلے. جس طریقے سے اگر آپ بغیر نیت کے وضو کریں یا بغیر نیت کے غسل کریں یا بغیر نیت کے نماز پڑھیں یا بغیر نیت کے روزہ رکھیں تو یہ تمام عبادتیں بیکار ہیں. آپ نے پورا لمبا دوڑا کام کیا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا لیکن نیت نہ کی تو عبادت بیکار ہے. بالکل اسی طرح سے فطرہ بھی اور خمس بھی ایک عبادت ہے. نکالتے وقت واجب یہ ہے کہ انسان یہ نیت کرے کہ میں فطرہ نکالتا ہوں قربتاً الی اللہ. نیت کا زبان سے دوہرانا ضروری نہیں لیکن دل میں کم از کم یہ نیت ہونا چاہیے ورنہ جو کچھ آپ نے نکالا وہ بیکار جائے گا اور نئے سرے سے دوبارہ نکالنا پڑے گا. فطرہ جب انسان نکالے تو اسے آٹھ مقامات میں سے کسی ایک مقام پر خرچ کیا جا سکتا ہے یا اسے کسی فقیر کو دیا جا سکتا ہے. فقیر سے مراد وہ شخص کی آمدنی کم ہو جائز خرچے دیا جا سکتا ہے یا مسکین کو دیا جا سکتا ہے جس کی بالکل ہی کوئی آمدنی نہ ہو. تیسری چیز تو آج کل موجود نہیں کہ اگر کوئی غلام ہے اور وہ آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا آقا اسے پیسے مانگتا ہے تو آپ غلام کو دے کر اس کو آزاد کرا سکتے ہیں. چوتھی چیز وہ عالم یا وہ وکیل جو امام یا نائب امام کی طرف سے کسی شہر میں موجود ہے فطرہ وغیرہ کو وصول کرنے کے لیے آپ اس کو ہی دے سکتے ہیں. واجب نہیں ہے لیکن دے سکتے ہیں. پانچویں چیز اگر کوئی قرضدار ہے جس کا بڑا قرضہ ہے اور مجبور ہے وہ اپنے قرضے کو ادا نہیں کر سکتا تو آپ اسے فطرہ دے کر اس کے قرضے کو اتار سکتے ہیں. چھٹی چیز اگر آپ کے ملک میں کچھ کافر رہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اسلام کی طرف راغب کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی کچھ مالی مدد کریں تو آپ ایسے کافروں کو کہ جنہیں آپ اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں اسلام کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں فطرہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ مالی امداد کی وجہ سے ان کے دل مسلمانوں سے نفرت کا جذبہ ختم ہو اور محبت کا جذبہ پیدا ہو. ساتویں چیز جس میں فطرہ فرض کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں لاہور سے کوئی کراچی آیا حیدرآباد سے کوئی کراچی آیا اور یہاں آنے کے بعد اس کے پاس پیسے نہ یہ کر گئی کسی نے اسے دھوکہ دے دیا اسے کوئی اور نقصان اٹھانا پڑا. اب ہو سکتا ہے کہ اپنے شہر میں بہت ہی زیادہ امیر ہو لکھپتی ہو کروڑپتی ہو ہزاروں روپے اس کے پاس موجود ہو لیکن کراچی میں وہاں پر بالکل مجبور ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ واپس گھر جا سکے تو ایسا مسافر جو حالت سفر میں مجبور ہے چاہے اپنے گھر میں اس کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو آپ اسے فطرہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ واپس اپنے شہر تک جا سکے. فطرے کا آٹھواں کام فی سبیل اللہ خرچ کرنا. ہر وہ چیز یاد رہے کہ زکات کا بھی یہی مصرف ہے اور فطرے کا بھی یہی مصرف ہے اور ملک میں جو حالیہ قانون آئے ہیں اس میں جو زکات کا استعمال ہے اس استعمال کو ذہن میں رکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ بالکل صحیح استعمال ہے. کیونکہ ہر وہ کام جو انسان اللہ کے راستے میں کرے اس کے اندر آپ فطرے کو دے سکتے ہیں فطرے کو بھی اور زکات کو بھی. یعنی مسجد بنانا امام بارگاہ بنانا سبیل قائم کرنا بلکہ بعض حالتوں میں سبداری کا انعقاد کرنا یا سڑک بنانا پارک بنانا اسکول بنانا اسپتال کھولنا پانی کا انتظام کرنا ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے اور آپ صرف اللہ کے لیے تو میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے بندے فائدہ اٹھائیں اس کے اندر بھی آپ زکات و فطرہ دے سکتے ہیں. تو یہ آٹھ کام ہیں ان میں سے کسی ایک کام میں آپ فطرے کے پیسے فرم لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان صرف فقیر اور مسکین کو دے اور اس کے علاوہ باقی کاموں کے اندر صدقہ اور خیرات سب چیز کو خرچ کرے واجب چیز کو خرچ نہ کرے. صرف اور صرف فقیر اور مسکین کو دینا بہتر یہ آپ کسی کو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فقیر اور مسکین کو دیں. آپ جس فقیر و مسکین کو دیں گے آنکھیں بند کر کے دیں گے یا کچھ شرائط کا خیال کر کے دیں گے. اس میں دو تین چار مسئلے ہیں کہ جن کا ذہن میں رہنا ضروری ہے. جس فقیر کو دیں گے ضروری ہے کہ وہ بارہ امام شیعہ ہو. اگر بارہ امام شیعہ نہیں ہے تو کتنا ہی مستحق کیوں نہ ہو لیکن آپ اسے فطرہ نہیں دے سکتے. دوسری شرط یہ ہے کہ جس فقیر کو آپ دیں گے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس پیسے کو کسی حرام کام میں خرچ نہیں کرے. اگر پتا ہے کہ میں اسے یہ پیسے دیتا ہوں اور یہ جا کر اسے فوراً کسی حرام کام میں خرچ کرے گا تو مثلاً اس شخص کو نشے کی عادت ہو گئی اب وہ اپنے روٹی کے اوپر اور اپنے پیٹ کے بھرنے کے اوپر بھی نشے کو ترجیح دیتا ہے. یہ فطری چیز ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں اسے پیسے دوں گا تو یہ اس سے گھر کا خرچ نہیں چلائے گا بلکہ اسے نشے میں پڑا دے گا. اس صورت کے اندر آپ ایسے فقیر کو نہیں دے سکتے. بارہ امامی کیا ہو اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اسے حرام میں استعمال کرے گا تو اسے آپ نہیں دے سکتے. تیسری شرط یہ ہے کہ فقیر کا عادل ہونا تو ضروری نہیں. گناہگار کو بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن فاسقوں فاجر نہ. بہت زیادہ انیشل، جس فقیر اور مسکین کو دیا جائے وہ فاسق و فاجر نہ ہو، یعنی کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہوں. اب اس کھلم کھلا گناہ کے اندر بے شمار گناہ آ جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو اہم گناہ وہ اس سے پہلے غیبت کی تقریر میں بھی آ چکا ہے کہ مثلا ایک فقیر ہے، مستحق ہے، لیکن گاڑی کو مناتا ہے، یقیناً وہ فاسق و فاجر ہو گیا. اب آپ اسے کتنا ہی مستحق کیوں نہ ہو، آپ اسے فطرا نہیں دے سکتے. ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، وہ پریشان، لیکن کھلم کھلا وہ پھرتی ہے، کسی قسم کا پردہ نہیں کرتی ہے. اب آپ باوجود اس کی غربت کو دیکھ رہے ہیں، اسے فطرا نہیں دے سکتے. اگر آپ کا دل اس کی عادت پر افسوس کر رہا ہے تو آپ اپنی جیب سے اس کے اوپر کچھ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ فطرا جو واجبات میں سے ہے یہ اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر فقیر سید ہے تو غیر سید اسے اپنا فطرا نہیں دے سکتا. اور یہ مسئلہ ذرا زیادہ غور سے سنا جائے، یہ کہ عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. ایک شخص غیر سید، اس نے پیدانے سے شادی کر، اس کی بھی سید ہے، بچے جو پیدا ہوئے وہ غیر سید، میاں بیوی اور دو بچے، چار آدمیوں کو اس نے فطرہ نکالا. نکالنے والا چونکہ وہ خود ہے، اس لیے اپنی سیدانی بیوی کا فطرہ بھی کسی سید کے حوالے نہیں کر سکتا. یا اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے پاس آپ کا کوئی سید دوست مہمان آئے اور آپ کے اوپر اس کا فطرہ واجب ہو گیا، کیونکہ درود آفتاب کے وقت آپ کے یہاں آیا، آپ اس کا فطرہ نکال رہے ہیں، وہ سید. اب آپ نے یہ خیال کیا کہ میں یہ آنے والا کیونکہ سید ہے، اس لیے میں اس کا فطرہ کسی سید کو دے دوں، یہ بھی پہلے حرام. بلکہ ضروری یہ ہے کہ کیونکہ فطرہ نکالنے والا غیر سید، فطرہ جس کا نکالا جائے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، جو فطرہ نکال رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا. اگر فطرہ نکالنے والا غیر سید ہے اور کتنے ہی سیدوں کا فطرہ وہ اس کے اوپر واجب ہے اور وہ نکالتا ہے، لیکن یہ تمام کا تمام فطرہ وہ غیر سید کے حوالے کر سکتا ہے، سید کو نہیں دے سکتا. اور اسی طرح سے اس کا الٹا ایک مسئلہ آتا ہے جو آپ حضرات کو تو پیش نہیں آ سکتا، لیکن معلومات میں اضافے کے لیے اور گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے اگر ہم بتا دیں تو بے جانا ہوگا. وہ یہ ہے کہ ایک شخص سید اور اس نے غیر سید غیر پیدانے سے شادی کر دی، اور اس کے بعد اس کے بچے ہوں گے، بچے پیدا سید ہوں گے، لیکن وہ بیوی جو ہے وہ غیر پیدانے، بیوی بھی اس کے یہاں رہتی ہے، بیوی کی ماں بھی رہتی ہے، بیوی کی چھوٹی بہن بھی رہتی ہے، اور اس کے یہاں چاند رات کو کچھ غیر سید مہمان بھی آتے. اب اس نے دس فطرے نکالے جس میں سے پانچ سیدوں کے، پانچ غیر سید، لیکن کیونکہ فطرہ نکالنے والا سید ہے، اس لیے غیر سید کا فطرہ بھی وہ سید کے حوالے کر سکتا. اگرچہ بیوی غیر سیدان، دوست غیر سید، لیکن کیونکہ نکالنے والا سید ہے، اس اعتبار سے جو غیر سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا. تو معیار یہ نہیں ہے کہ جس کا فطرہ نکالا جا رہا، بلکہ معیار یہ ہے کہ کون فطرہ نکال رہا. غیر سید جتنے فطرے نکالے وہ سید کو نہیں دے سکتا، اور سید جتنے فطرے نکالے وہ سید اور غیر سید ہر ایک کے حوالے کر سکتا. گفتگو سکھا کی ہے اور بھاگنے کی یا عقائد کی گفتگو نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ کہنا کہ یہ سوال کہ اتنا فرق اسلام نے کیوں رکھا ہے، اس کی ضرورت فی الحال محسوس نہیں کی جائے. اب ایک انتہائی اہم مسئلہ ان حضرات کے لیے کہ جو بینک وغیرہ میں یا کسی اور دوسری ادارے میں کام کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی معاش کا انتظام حرام پیسے سے کرتا ہے، اس کی گزر اوقات ہی حرام پیسے پر ہے، کسی مجبوری کی بنا پر یا سستی کی بنا پر یا اتنی اچھی کوئی نوکری اسے نہیں مل جائے، بہرحال اسے پتا نہ کر کہ وہ فعل حرام ہے یا فعل حرام نہیں، اگر کوئی شخص اپنی زندگی حرام پیسے پر گزار رہا لیکن جب اس پر فطرہ واجب ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا فطرہ حلال پیسے سے نکالے، کسی سے قرضہ لے کر آئے، کسی سے امداد لے کر آئے، جو کچھ کرے، چاہے قرضے کو وہ اپنے حرام ہی پیسوں سے ادا کرے، ایک دوست سے قرضہ لے کر آیا، قرضہ لانے کے بعد وہ بعد میں پیسے اس کو اپنے حرام پیسے سے خرچ دیے آپ نے، لیکن فطرہ جو آپ نکالیں گے اور فطرہ جو آپ دیں گے اس سے پیسے حلال پیسے سے دیا جا سکتا ہے. فطرہ نکالنے میں جب آپ نے فطرہ نکالا تو ایسے فقیر کو دیا جائے گا جو بارہ امامی ہو، کلم کلّہ فاسق و فاجر نہ ہو اور اسے گناہ میں فرق نہ ہو. فطرہ نکالنے میں انتہائی تاکید ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کو دیا جائے، اگر رشتے داروں میں کوئی مستحق موجود ہے، رشتے داروں میں کوئی مستحق نہیں تو اس کے بعد پڑوسیوں کو دیا جائے، اور اگر پڑوسیوں میں کوئی مستحق نہیں تو اس کے بعد علماء دین کے حوالے کیا جائے. یہ ترتیب بہتر ہے اس کا خیال رکھنا، لیکن اگر جو نمبر ٹو ہے اس کے اندر کوئی زیادہ بہتر صفت آ گئی نمبر ون کے مقابلے میں، تو اب بہتر یہی ہے کہ آپ دوسرے والے کو پریفر کریں. مثلاً رشتے داروں میں بھی ایک مستحق ہے، پڑوسیوں میں بھی ایک مستحق. رشتے داروں والا جو مستحق ہے وہ اتنا خیال دین دین کا نہیں رکھتا، عبادت اتنی نہیں کرتا، فاسق و فاجر کو نہیں، لیکن اتنی توجہ اس کی دین کی طرف نہیں، پڑوسی جو ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے لیکن انتہائی دین کا حامل ہے, پابند ہے اور انتہائی خیال رکھتا ہے. اس صورت میں آپ پہلے دیدار کو دیں گے کیونکہ دیدار میں زیادہ انسان کے قریب کوئی نہیں ہونا چاہیے. اب ایک مسئلہ یہ کہ فطرہ نکالنے کا وقت کیا, انسان رمضان سے پہلے کسی حالت میں فطرہ نہیں نکال سکتا. رمضان کے مہینے کے اندر بھی چاند رات سے پہلے 10 تاریخ کو, 12 تاریخ کو, 16 تاریخ کو, 20 تاریخ کو ایک غریب اس کے سامنے آیا, ایک مستحق اس کے سامنے آیا, حالت بہت بری. آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی فطرہ نہیں نکال سکتے. البتہ آقا خمینی کے نزدیک رمضان کے اندر فطرہ نکالا جا سکتا ہے, یعنی آپ رمضان کی 2 تاریخ کو بھی فطرہ دے سکتے ہیں, 10 کو بھی دے سکتے ہیں, 20 کو بھی دے سکتے ہیں. رمضان سے پہلے کسی حالت میں فطرہ نہیں دیا جا سکتا. رمضان کے بیچ میں آقا خمینی کے نزدیک جائز ہے, آقا خمینی کے نزدیک جائز نہیں ہے احتیاط واجب کی بنا. لیکن آقا خمینی یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ چاند رات سے پہلے فطرہ نہ دیا جائے. البتہ صرف ایک چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس رمضان سے پہلے یا رمضان کے مہینے میں کوئی مستحق آیا اور اس نے آپ سے امداد کے لیے ہاتھ پھیلایا, آپ نے کہا کہ میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں 10 روپئے یا 20 روپئے یا 30 روپئے یا 50 روپئے, آپ اس کے حوالے قرضہ کر دیں, بعد میں جب آپ کے اوپر فطرہ واجب ہو جائے چاند رات کو تو اب آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں نے اس کو 50 روپئے قرضہ دیا تھا, 25 روپئے میرا فطرہ بنا ہے اس سال کا, میں 50 میں سے 25 اس فطرے میں کاٹتا ہوں, باقی 25 اب میرا اس کے اوپر قرضہ رہتا ہے. اس طریقے سے ہمیں اگر آپ کسی کو قرضہ دیں بعد میں فطرہ نکال کر خود ہی اس قرضے میں سے کاٹ کے بیٹھے بیٹھے تو وہ جائے, لیکن اگر وہ آیا رجب کے مہینے میں اور کہا میں بہت بری حالت میں ہوں اور آپ نے فطرہ اس کو دے دیا تو یہ بالکل غلط ہے. رمضان کی تیسری 24 تاریخ کو آیا آپ نے فطرہ دے دیا تو یہ صحیح ہے, لیکن بہتر ہے کہ ایسا کام نہ کریں بلکہ بطور قرض اس کے حوالے کر دیں اور بعد میں اس کو کاٹ. اگر آپ اس نیت دے رہے ہیں کہ میں قرضہ دے کر بعد میں فطرہ کاٹوں گا تو وہ غلط, رجب میں دیں اس نیت کہ میں قرضہ دے رہا ہوں, فطرے کا کوئی خیال ذہن میں نہ, اور جب چاند رات آئے تب آپ اس کے اندر سے اپنا یہ قرضہ تھا, لیکن صرف اس لیے دیں کہ میں دیر تو فطرہ ہی رہا ہوں لیکن شریعت کے مسئلے سے بچنے کے لیے تمام قرض رکھنے تو وہ غلط. فطرہ واجب ہوتا ہے انسان پر چاند رات, یہ بھی واجب آتی ہے, اور واجب یہ ہے کہ چاند رات سے لے کر اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو سنت نماز, چاند رات سے لے کر عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے اس کے درمیان فطرہ نکال کر مستحق تک پہنچا دینا واجب, اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا عید کی نماز پڑھ لی تو آپ نے اس کے لیے حرام کیا, آپ گناہگار ہیں. اور جو شخص عید کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا اس کو اختیار ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر عید کی نماز تک, غروب آفتاب سے لے کر ظہر کے وقت تک کسی وقت بھی وہ فطرہ نکال سکتا, لیکن ظہر سے زیادہ تاخیر یہ بھی نہیں کر سکتا. گفتگو ہمارے تقریباً اختتام کرتا ہوں, تین مسئلے اور رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ جیسا کہ اعلان کیا گیا تو فطرے کے تین مسائل کے بعد جہاد کے مسئلے آئیں گے, اور یہ گفتگو اپنے مقام پر آئے گی کہ جہاد امام کی اجازت بھی تو واجب ہوتا ہے یا بغیر اجازت امام کے لیے واجب ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ آیا کہ اس کی نماز سے پہلے پہنچا دینا واجب ہے یا نہیں, تو انسان کے لیے واجب یہی ہے کہ اگر مستحق موجود ہے تو عید کی نماز سے پہلے پہلے اس تک پہنچا دیں, لیکن فرض کیجیے کہ آپ یہاں ہے اور مستحق لازم ہے, آپ کے جانا ممکن نہیں ہے تو پھر پہنچانا واجب نہیں, لیکن اگر ممکن ہے پہنچانا کہ آپ یہاں ہیں مستحق خارگر میں تو واجب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے نکال کر وہاں تک پہنچا دیں. ان شاء اللہ آئندہ ہفتے سے ہماری گفتگو جہاد کے مسائل پر شروع ہوگی, اور وہ مسائل بہت مختصر ہیں موجودہ زمانے کو دیکھتے ہوئے, اس اعتبار سے آئندہ بھی ہفتے کو شروع ہو کر جہاد کے مسائل پر ختم کیے جائیں گے گفتگو, اور اس کے بعد ریلوے کے دن مسائل دے رہے ہیں. آج ہماری گفتگو کا آغاز سورہ فجر کی فارغ تمام انسان حاصل تمام کی تمام ہستیاں اور تمام کی تمام مخلوقات کی جو اپنے آپ کو انسان کہتی ہیں اور جو انسانیت کے دائرے میں داخل ہیں قرآن نے سب کے بارے میں سلم سلّہ یہ فیصلہ سنا دیا یہ تمام انسان ایک بڑے نقصان کا شکار ہے اور وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ جب وہ اپنے نقصان کو دیکھیں گے اور احساس کریں گے لیکن اس وقت کے آنے کے بعد یہ احساس اور یہ پچھتاوا ان کے لیے بیکار ہو جائے گا. لیکن اگر ایک طرف قرآن نے یہ بتایا کہ تمام انسان پسارے گی تو دوسری طرف اس پسارے اور اس نقصان سے نکلنے کا اور بچنے کا طریقہ بھی قرآن نے واضح کر دیا. الَّذِينَ آمَنُوا مگر ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو مصیبت و خسارے سے بچا سکتا ہے اور وہ گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ایمان بے اتحاد ہے جنہوں نے ایمان کی دولت کو حاصل کر لیا اب وہ کسی قسم کے نقصان کا شکار نہ رہے. پورا مذائقہ اثر تمام سے تمام شیعوں کے خود ساختہ عقائد کے خلاف ایک بہت ہی بڑا اعلان ہے. ہر وہ شیعہ یا ہر وہ محب اہل بیت جو یہ سمجھتا ہے کہ خالی ایمان کا لانا کافی ہر وہ محب اہل بیت کے جس کو شیطان نے دھوکہ دے کر آل محمد کے راستے سے ہٹا دیا اور اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا کر لیا کہ آل محمد کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ناموں کو رٹ لو ان کے ناموں کو یاد کر لو ان کی ولادت و شہادت کی تاریخوں میں تھوڑا غم اور تھوڑی خوشی منا لو اور محبت تمہاری پکی ہے. تو شیطان کا یہ دھوکا کہ جس نے اتنے انسانوں کو خاص طور پر تمام محبان اہل بیت کو مبتلا کر دیا ان کے ذہنوں سے مکمل طور پر اس چیز کو غائب کر دیا کہ تبرہ اور تولہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ دشمنان اہل بیت کو لعنت بھیجے دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت بھیجے دشمنان اہل بیت کو گالیاں بھیجے اور اہل بیت کے ناموں کا احترام سے تذکرہ کرے. تبرہ اور تولہ جس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ آل محمد کے نقش قدم پر چلے اور دشمنان آل محمد کے کردار کو اپنے اندر سے دور کرے ان تمام خرابیوں کو جدا کرے. تو تبرہ اور تولہ کے حقیقی معنوں کو ہٹا کر تمام کے تمام حقیقی محبان کو بھی دھوکے میں ڈال دیا. سورہ مبارکہ اصل شیطان کے اسی دھوکے کے خلاف رحمان کا ایک فیصلہ ہے. تو یاد رکھو اگر ایمان کا لانا کافی ہوتا تو قرآن کریم کی آیت یہیں پر مکمل ہو جاتی. قرآن کی جو خدا کا کلام جس میں ایک لفظ کی ضرورت سے زائد نہیں آیا جس میں ایک لفظ بھی محل اور مقام کے بغیر استعمال نہیں ہوا. آمنو کے بعد آیت کا سلسلہ آگے بڑھا وہ عمل الصالحات ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے. ایمان اور نیک کام یہ دونوں چیزیں مل کر اس رشتے کے اجزاء بن رہی ہیں جو انسان کو کفر و شرک کی بیماری سے نجات دلاتا ہے جو انسان کو دنیاوی خسارے جو انسان کو آخرت کے نقصان سے نجات دلاتا ہے. اس کے دو اجزاء ہیں ایک ایمان اور ایک عمل صالح. خالی ایمان کا لانا بیکار خالی نیک کام کا کرنا بیکار. لیکن سورہ مبارکہ اصل اس مقام پر بھی ختم نہیں ہے. اگر اس مقام پر ختم ہو جاتی تو ہم یہ سمجھ لیتے کہ ہاں نیک عمل کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. سورہ کا سلسلہ آگے بڑھا اور اس سلسلے کے آگے بڑھنے نے یہ بتا دیا کہ خالی ایمان اور خالی نیک کام بھی انسان کو آخرت کے نقصان سے نہیں بچا سکتے. سورہ مبارکہ اصل کی آخری آیت و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ خسارے سے بچے کہ جو ایمان ہے نیک کام کی ایک دوسرے کو حق کی ایک دوسرے کو اچھائی کی ایک دوسرے کو معروف کی ایک دوسرے کو نیکی کی وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو بتاتے رہے کہ دیکھو ہر مقام پر نیک کام کرو اور تواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو صبر کا راستہ دکھاتے رہے. تو ایمان پہلی تھی عمل صالح دوسری تھی نیکی کا حکم دینا نیکی کی وصیت کرنا یہ تیسری تھی اور صبر کے بارے میں بتانا یہ چوتھی تھی. یہ چار چیزیں مل کر انسان کو آخرت کے نقصان سے بچاتی ہیں اور اگر اس میں سے ایک چیز کو بھی ترک کر دیا گیا تو آخرت کے نقصان سے انسان کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکے گا. صبر کے کیا معنی؟ الصبر و صبران امیر المومنین کی حدیث سے صبر دو ہیں الصبر علی المصیبت و صبر علی معصیہ. صبر کی دو قسمیں ہیں ایک مصیبت سے صبر کرنا اور ایک معصیت سے صبر کرنا اور ان دونوں میں بہتر یہ ہے کہ انسان معصیت سے صبر کرے. خدا کی طرف سے کوئی پریشانی آئی خدا کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت آ گئی خدا کی طرف سے کوئی مصیبت نازل ہو گئی جس کے اوپر انسان صبر کر کے بیٹھ جائے یہ صبر کی پہلی قسم اور اس سے بہتر اس سے اعلیٰ صبر کی دوسری قسم کی معصیت اور گناہ کے اوپر انسان صبر کرے. رات کا وقت ہے پیلی صدا ہوا ہے، فلم آ رہی ہے، بہترین نغمہ انسان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن انسان اپنے دل کے اوپر قابو پاتے ہوئے اور پھر خدا کا خیال کرتے ہوئے اپنی جگہ سے حرکت کرنے سے انکار کر دے. صبر علی المعصیت ہے. انسان ایک مقام پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے سے نامحرم کا گزر ہو رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ خوف خدا نے نگاہوں کو نیچا کر دیا اور صبر علی المعصیت دماغوں سے اوپر صبر ہے. انسان کسی کے مال کو ہڑپ کر سکتا ہے، کسی کے مال کو ہضم کر سکتا ہے، امانت موجود ہے، کسی کو نہیں پتا کہ یہ مال رکھوایا گیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کتنا سمت آپ کے مال میں واضح ہوا ہے، کچھ دیر دیر کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت سے حساب آیا، اپنی تاریخ آ گئی، ایک ایک پائی کا حساب لگایا گیا. صبر علی المعصیت. انسان خون پسینہ ایک کر کے پیسے کو جمع کرتا ہے، اتنی آسانی سے پیسے کو نہیں دے سکتا، دل روک رہا ہے، نفس مجبور کر رہا ہے، ذرا سا شک پیدا ہوا، کہا کہ اس چیز کو چھوڑو، شاید اس کے اوپر خون معاف ہو، لیکن نہیں، انسان نے اپنے دل کے خواہش کو دبایا اور اس کے بعد ایک ایک پائی کا حساب کر کے رکھ دیا. یہ صبر علی المعصیت ہے. انسان دیکھ رہا ہے، ایک طرف نماز کا وقت حاضر ہے، دوسری طرف دوستوں کی محفل اپنی طرف کھینچ رہی ہے، کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ تم نے نماز چھوڑی یا نہ چھوڑی. دل میں خیال پیدا ہوا کہ خدا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نہیں، ایک مرتبہ اپنے دل کی خواہش کو دبایا تو خوف خدا سامنے آیا. یہ صبر علی المعصیت ہے کہ دوستوں کی بہترین محفل کو چھوڑ کر نماز جیسی خود چیز کی طرف انسان چلا آیا، صرف اور صرف خوف خدا کرتے ہوئے. صبحوں کا وقت ہے، سردی کی شدت ہے، لحاظ اوڑھے ہوئے ہیں، کانوں تک لحاظ ہے تاکہ گرمی محسوس ہو. ایک مرتبہ موسم کی آواز کان میں پہنچی، تمام گھر سو رہا ہے، کسی کو پتا تک نہ چلے گا کہ کون اٹھا اور کون نہ اٹھا، کسی کو پتا تک نہ چلے گا کہ کتنے نماز پڑھی کتنے نہ پڑھی. دل یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جانا، دل یہ کہہ رہا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے. موسم تو روزانہ ہی اس طرح پکارا کرتا ہے، آج تو ذرا ہم ناغا کر جائیں یہ خیال، لیکن فوراً ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر موسم روزانہ صدا دیتا ہے تو ہم سوتے بھی تو روزانہ ہی ہیں. ایک مرتبہ لحاظ کو ہٹایا اور اس کے بعد کھڑا ہو گیا. صبر علی المعصیت یہ سب سے بہترین صبر ہے، کیونکہ مصیبت کا صبر اپنے اختیار میں ہے. رزق کی کمی ہو گئی، انسان نے پوری کوشش کی کہ مال کی فراوانی ہو سکے، لیکن مال اتنی خواہش کی اتنا نہ مل سکا، صبر کر کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا. یہ صبر مجبوری کا صبر ہے. کسی عزیز یا رشتے دار کا قریبی انتقال، کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا، دل میں رونا چاہا لیکن صبر کر کے ایک مقام پر بیٹھ گئے، آنسو نکلے لیکن صبر کیا، مجبوری کا صبر ہے. لیکن معصیت کا صبر مجبوری کا صبر نہیں ہے. اگر آپ گناہ کر لیں تو کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، آج کل کے ماحول میں کوئی برا بھلا کہنے والا بھی نہیں، لیکن پھر بھی صرف اور صرف خوف خدا نے گناہ سے روکا. یہ صبر علی المعصیت ہے. اور مولا یہ فرماتے ہیں کہ یہ صبر علی المعصیت، گناہ سے رک جانا، گناہ پہ صبر کرنا، یہ مصیبت والے صبر سے زیادہ بہتر ہے. تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ نیکی کے بارے میں وصیت کرو اور صبر کے بارے میں وصیت کرو، اور اس روایت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں سے رکنے کے بارے میں صبر کرو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، عیسائیوں کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا، اذا ترکت امتی الامر بالمعروف و نہی عن المنکر فلیأذنوا بلقاء من اللہ، وہ روایت کے مطابق مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ جب میری امت، پیغمبر فرما رہے کہ جب میری امت نیک کام کرنا، نیک کاموں کی تلقین کرنا چھوڑ دے. ہو سکتا ہے کہ سب کے سب بہترین عمل کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو نیکی کی نصیحت نہ کریں اور ایک دوسرے کو برائی سے نہ روکیں. پر یعذنوا بلقاء من اللہ، تو یہ سمجھ لو کہ ہاں، ان سب نے خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. وہ سب کے سب خدا کے خلاف میدان جنگ میں نکل آئے ہیں، اور جو خدا کے مقابلے میں میدان جنگ میں نکلے، اس کے بعد ان کے اوپر نہ خدا کی طرف سے رحمت آتی ہے، نہ برکت آتی ہے، نہ ان کی مدد ہوتی ہے. اس کے بعد وہ دعائیں کریں گے، لیکن ان کی دعائیں قابل قبول نہ ہوں گی. اس کے بعد ان کی بڑی کیفیت ہوگی جیسے بکریوں کے ایک بلے کے اوپر کسی بھیڑیے کو مسلط کر دیا جائے، کہ ان کو نقصان پہنچتا رہے گا، لیکن کسی قسم کی ان کی دعا، کسی قسم کی ان کی آہوداری خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ خدا کے خلاف اعلان جنگ کر کے میدان میں نکل آئے ہیں. اسی لیے امام محمد آخر روایت ارشاد فرمائے کہ خدا نے حضرت شعیب کے اوپر یہ وحی نازل کی کہ اے شعیب، میں نے تمہاری امت کی حالت دیکھی، میں نے یہ دیکھا کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری بات کو مان کر اسلام نہیں لاتے، تمہاری بات کو مان کر خدا واحد کی پرستش نہیں کرتے، اس لیے میں تمہارے قوم کے 120,000 کافروں کے اوپر اپنا وہ عذاب نازل کر رہا جس کے بعد وہ اس دنیا میں نہ رہیں گے. اور اے شعیب، ان کے ساتھ ساتھ رات مومنوں کے اوپر بھی میرا عذاب آنے والا ہے. امام یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعید نے یہ سنا ایک مرتبہ حیران ہو کے ہاتھوں کو بلند کیا. بار علاوہ ایک طرف تو ولی کے الفاظ دیے کہ مومن, دوسری طرف یہ الفاظ کہ ان کے اوپر عذاب آ رہا. آخر اس کا کیا سبب کہ جواب ملا کہ یہ 7000 وہ مومن ہیں جو خود نیکی کے کام کرتے ہیں, لیکن جب ان کے سامنے کوئی کسی واجب کو چھوڑتا ہے تو یہ اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ 7000 مومن وہ ہیں کہ کچھ فعل حرام سے بچتے ہیں, لیکن جب ان کے سامنے کوئی فعل حرام کا ارتکاب کرتا تو اس کے بعد یہ خود اس فعل حرام کو روکنے کی یا فعل حرام کرنے والے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. چنانچہ میں نے ان کو انہی نے سمجھا ہے. اور یہی پیغمبر کی حدیث کے من رضیا بے قوم بہوا ملوں, اگر کوئی شخص خود تو گناہ نہیں کر رہا لیکن ایک گناہگار جماعت کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد ان کے خلاف دل میں نفرت تک پیدا نہیں ہوتی, تو خدا روز قیامت اس نیک کام کرنے والے کو انہی گناہگاروں کے بیچ میں محشور کرے گا, اور اس کا وہی حشر ہوگا جو ان سب کا حشر ہوگا. کہ انسان اگر صحیح معنوں کے اندر خدا کی اطاعت کرنا چاہتا ہے, سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا, تو اب جو بھی اس کے سامنے غلطی کرے اسے روکنا انسان کی ذمہ داری ہے. آپ کا سگا بھائی یا آپ کا باپ یا آپ کی ماں ایک ایسے راستے پہ چلے جا رہے, آپ کو یقین ہے کہ اس راستے میں آگے گواہ ہے جو ان کو نظر نہ آئے گا. چلتے چلتے اگر یہ اسی طرح چلتے رہے تو یقین نہ ان کا قدم اس گڑھے میں گرے گا اور ان کی جان چلی جائے گی. آپ کی محبت, آپ کا خلوص اور آپ کی رشتے داری آپ کو مجبور کرے کہ آپ اپنے مقام سے بلند ہو, آپ ان کے پاس جائیں. اگر حقیقتا ان سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کسی عالم سے نہیں پوچھیں گے, قرآن کی کسی آیت کی تحقیق نہ کریں گے, حدیث کی طرف رجوع نہ کریں گے, کسی عقل مند سے سوال نہ کریں گے کہ مجھے جانا چاہیے یا نہ جانا چاہیے. آپ بے اختیار اپنی دلی جذبے سے اپنے مقام سے کھڑے ہوں گے, ان کے پاس جائیں گے, جو کوئی طریقہ ممکن ہے روکیں گے, پیار سے بھی سمجھائیں گے, ڈانٹ کر بھی بات کریں گے, ہاتھ بھی پکڑ لیں گے, زبردستی ان کو راستے سے روکنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس نقصان کا شکار نہ ہو جائے جو سامنے ہے. تو جب ایک انسان اپنے کسی قریبی رشتے دار کو اس حالت میں نہیں دے سکتا تو اس حقیقت کو جو فراموش کرتا ہے کہ ان نمل مومنون اخوہ, تمام کائنات کے مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ روز قیامت نماز چھوڑنے والے کو جہنم ملے گا اور اس کے باوجود آپ کے سامنے ایک مومن نماز چھوڑے اور آپ اسے نہیں روکتے, تو اس کا مقصد یا تو یہ ہے کہ آپ کو خود بھی قیامت کے عذاب پر یقین نہیں, اور اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس مومن کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے. مومن کو بھائی نہ سمجھنا یہ خود تیل حرام, اور قیامت کے عذاب پر یقین نہ رکھنا یہ خود تیل حرام ہے. تو اگر واقعاً خوف خدا ہے, خدا کی باتوں پر یقین ہے, تو انسان کبھی کسی کو واجب کھولتے دیکھ کر بیٹھ ہی نہیں سکتا اور کسی کو حرام کا کام کرتے دیکھ کر سکون نصیب ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمام عبادتوں سے بہتر ہے. ہمارے فقہا نے اسے پورے دین میں ساتویں اور آٹھویں, لیکن فقہا نے نویں اور دسویں نمبر پر رکھا. لیکن مولا کائنات کا ارشاد نہج البلاغہ کے آخر میں ما اعمال البر کلھا بل جہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کنفسۃ فی بحر لجی, مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں. جب سوال کیا گیا کہ امر بالمعروف زیادہ بہتر ہے یا نماز کا پڑھنا, امر بالمعروف زیادہ بہتر ہے یا روزے کا رکھنا, امر بالمعروف زیادہ بہتر ہے یا حقوق الناس کا ادا کرنا, ایک مرتبہ مولا کا جواب ما اعمال البر کلھا بل جہاد فی سبیل اللہ, کیا تم سمجھتے ہو امر بالمعروف اور نیکی کے تمام کاموں کا تم کیا مقابلہ کرتے ہو؟ یاد رکھو نیکی کے تمام کام ایک طرح, بس جہاد و فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ایک طرح, تمام نیکی کے کام اور جہاد کو ملا کر ایک طرف رکھے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک طرف رکھے, کہیں دونوں میں یہی مقابلہ تنفسۃن فی بحر لجی, جس طریقے سے وسیع سمندر, ایک عمیق سمندر, ایک انتہائی گہرا سمندر بہ رہا ہے اور اس گہرے سمندر کے سامنے کوئی شخص ساحل کے اوپر سوج دے تو اس سوج کی جو اہمیت اس گہرے سمندر کے مقابلے میں ہوگی وہی حقیقت تمام نیکی کے کاموں کی امر بالمعروف کے سامنے ہے. جس طرح سے سوج کا پانی سمندر کے پانی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, اس طرح نیکی کا کوئی کام, اور نماز ہو, روزہ ہو, ان کا نکالنا ہو, حج کا انجام دینا ہو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے آ ہی نہیں سکتا ہے. امر بالمعروف تو وہ چیز ہے کہ اللتی تقام و بحل فرائے, کہ اگر امر بالمعروف نہ ہو تو دنیا میں تمہیں کوئی واجب کرتا نظر نہ آئے, اگر امر بالمعروف نہ ہو تو دنیا میں کوئی تمہیں حرام سے بچتا نظر نہ آئے. یہ امر بالمعروف اولیاء کا راستہ, انبیاء کا راستہ, امام کا راستہ, راستہ اور خدا کا طریقہ اور حقیقت بھی یہی ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ امر بالمعروف کی اتنی اہمیت کی وجہ یہی ہے کہ امر بالمعروف دوبرا کام کرتی ہے. نماز آپ پڑھیں گے فائدہ آپ کی ذات ہے, روزہ رکھیں گے فائدہ آپ کی ذات ہے, خود ادا کریں گے فائدہ صرف اس فقیر کی ذات تک ہے. لیکن امر بالمعروف واحد عبادت ہے کہ جس کا دوہرا فائدہ ہے. پہلا فائدہ تو یہ کہ اگر آپ نے کسی سے کہا کہ نماز پڑھو تو یقیناً وہ غلط سے یہ سوال کہے گا کہ یا حضرت خود آپ نماز سے کتنے پابند ہیں جو مجھے نصیحت کر رہے. اگر کسی سے کہا کہ روزہ رکھو اور خود روزہ نہ رکھتے ہوں گے تو یقیناً وہ آپ پر اعتراض کرے گا کہ آپ نے کون سا روزہ رکھ لیا جو آپ مجھے نصیحت کرنے آ رہے ہیں. اتامرون الناس بالبرکم تون انفسکم, اے مسلمانوں تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی ہے کہ تم ہر ایک کو نیکی کا کام دیتے ہو خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. تو امر بالمعروف کرنے والا اس وقت تک امر بالمعروف کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خود اس کے اوپر عمل نہ کرتا ہو. تو پہلا فائدہ تو یہ کہ اگر آپ امر بالمعروف کریں گے تو مجبوراً خود بھی اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا, دوسرے کو بھی نصیحت کرنا پڑے گی. تو اس عبادت کی بنا پر انسان خود بھی صحیح ہوتا چلا جاتا ہے, دوسروں کو بھی صحیح کرتا چلا جاتا ہے. اسی لیے تو اتنی شدت کہ جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں عورت آتی واقعہ بہت معروف واقعہ اور کچھ لوگوں نے اسے ضعیف بھی سمجھا ہے, لیکن جہاں تک میری تحریر پر یہ واقعہ ضعیف نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کا تعلیم دینے کا طریقہ یہ کہ جب عورت آئی اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچی اور آپ کا حلقہ پیغمبر ہیت میں تشریف فرما اور عورت اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئی اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے اور اسی بچپنے کی حالت میں یہ مٹھاس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور متواتر مٹھاس کھاتا رہتا ہے. میں آپ سے یہ خواہش کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کی زبان میں خدا نے اثر رکھا ہے, آپ اسے نصیحت کریں, شاید آپ کی بات سن کر یہ اپنی عادت سے باز آ جائے. اصحاب پیغمبر منتظر جبھی پیغمبر نصیحت کرنا شروع کریں گے, لیکن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ اے عورت تو آج چلی جا, کل اپنی بچے سے لے کے آپ تو پھر میں اس کے بعد اسے نصیحت کروں گا. عورت چلی گئی. اب آپ کو یقین ہو گیا کہ پیغمبر وحی الٰہی سے منتظر. اگلا دن آتا ہے, وہی وقت ہے, وہی مسجد نبوی ہے, وہی لوگوں کا حلقہ ہے اور وہی عورت کسی بچے کو لے کے آئی. آنے کے بعد پیغمبر کو سلام کیا, یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعلیم میں حاضر ہو گئی. پیغمبر اسلام نے بچے کو دیکھا, اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ نصیحتیں کرنا شروع کر دی. پیغمبر کی نصیحتوں کا سلسلہ ختم, عورت اپنی بچے کو لے کے چلی. لیکن اب خاص انتہائی حیران, یا رسول اللہ یہ تو عام نصیحت کی باتیں ہیں جو ہر شخص دوسرے کو بتا سکتا ہے, اگر یہی باتیں آپ کو کرنا تھی تو آپ نے کل کیوں نہ کی, آج اس عورت کو کیوں بلایا. تو پیغمبر اسلام کا جواب اور یہی امر بالمعروف پر اتنا زور دینے کا مقصد کہ اے میرے ساتھیوں تم نہیں جانتے کہ کل جب یہ عورت اپنے بچے کو لے کے آئی تھی تو اس وقت میں کچھ مٹھاس کھا کے اس مقام پر آیا تھا, تو میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ جب میں خود اس چیز کو استعمال کر چکا ہوں تو دوسرے کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کروں. آج صبح سے لے کر اس وقت تک میں نے مٹھاس کو استعمال نہیں کیا, اس کے بعد میں اس عورت کے بچے کو نصیحت کر رہا ہوں. تو حقیقت یہی کہ امر بالمعروف پر اتنی اہمیت کی وجہ یہی کہ انسان جب کسی دوسرے کو نصیحت کرے گا تو یہ بھی واضح کہ پہلے خود بھی اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے بعد دوسرے کو روکنے کی کوشش کرے گا. تو امر بالمعروف کا پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ انسان خود برائی سے بچتا, اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یاد رکھتے انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اللہ میاں سے ڈرے یا نہ ڈرے بندوں سے بہت ڈرتا ہے. ہر انسان گناہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے, اس لیے نہیں کہ اللہ کو اطلاع نہ پہنچ جائے, اللہ تو ہر چیز پر دیکھنے والا ہے, بلکہ صرف اس لیے کہ دوسرے بندوں تک اس کی اطلاع نہ پہنچ جائے. اور یہی تو سبب ہے کہ مثلاً ابھی رمضان کا مہینہ قریب آئے گا, اور جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آئے گا مسلمانوں میں عجیب و غریب مرض پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, اور رمضان کا چاند دیکھتے ہی تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا بھر کے تمام انسانوں سے مرض مسلمانوں کی ذات میں آ کر جمع ہو گئے. کسی کو پیشاب کی شکایت ہو جائے گی, کسی کو ہارٹ کی شکایت ہو جائے گی, کسی کو ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کر دیں گے, کسی کے اوپر کمزوری بارش آ جائے گی, کسی کو روزہ رکھنے سے چکر آنے لگیں گے, کوئی کیا رات کو دیر تو سوئے گا تو صبح دیر سے اٹھے گا, فرض یہ کہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی. وہ مہینہ سے جس سے زیادہ برکت والا کوئی مہینہ نہیں, لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کے مصیبت کا کوئی مہینہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ عید کا چاند نظر آئے گا تو سب کی بیماریاں ایک ایک کر کے اس طرح سے غائب ہونے لگیں گی کہ جس طرح سے گدھے کے سر سے جیو غائب ہوتے ہیں. عید کے چاند سے بہتر دوا اب تک کسی ڈاکٹر نے ایجاد نہیں کی کہ تمام بیماریوں کو 11 مہینے کے لیے سر سے اٹھار دیا جاتا ہے. تو آخر اس کا سبب کیا؟ یہی سبب ہے کہ انسان خدا سے نہیں ڈر رہا ہے, کیونکہ ہر چیز سے واقف ہے, جس کی گہرائیوں سے بھی واقف ہے. یہ ڈر کس چیز کا ہے کہ دوسروں کو یہ اطلاع نہ مل جائے کہ میں نے جان بوجھ کے روزے کو چھوڑا ہے. تو اس کا آپ کو کبھی مسجد میں نظر نہ آئے تو ایک حقیقت کو یاد رکھیے کہ گھر میں نماز تو ضرور پڑھتا ہوگا چاہے قضا پڑھتا ہو, لیکن کبھی کوئی نماز کا چھوڑنے والا آپ کو اس دنیا میں نہ ملے گا. اگر کوئی شخص حج سے نہیں جائے گا تو یاد رکھیے تو اس پر ہزاروں کا قرضہ ہوگا, یا اس کی کچھ بیٹیاں ایسی بیٹھی ہوں گی تو جس کو اس نے اب تک نہیں دلایا ہے. اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے تو یہی کہے گا کہ رشوت نہیں یہ ہدیہ ہے, رشوت آج تک کسی نے نہیں لی, ہدیہ لینے کے لوگوں نے اپنی لہر کھڑے کر لیے ہیں. اگر کوئی شخص فوڈ وسول کرتا ہے تو اس کے سامنے تذکرہ تک نہ کر دیجیے گا, ورنہ آپ سے کہا کر آ جائے گا. بلکہ چاہیے گا کہ آپ کو منافع دے کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ انسان تمام کے تمام گناہوں سے سوائے مومنی میں حقیقت ہے. باقی جو انسان بچتا ہے تو دنیا والوں کو دیش دیش سے بچتا ہے. تو امر بن معروف کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہر شخص کو ٹوپا جائے, ہر شخص کو روکا جائے, ہر شخص کو نصیحت دی جائے تو یقیناً کبھی نہ کبھی نصیحت کا اثر ہوگا. اور انسان اللہ کے در سے نہیں لیکن بندوں کے در سے برائیوں کو چھوڑنا شروع کر دے گا. اور اسی لیے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے معاملات میں مداخلت کریں تو وہ پلٹ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اور آپ کی خبر جانے ہیں اور میرے خبر جانے آپ کے میرے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. جب یہی اعتراض کسی نے پیغمبر اسلام سے کیا تو یا رسول اللہ آپ تو بہت کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے بن معروف کرے, لیکن ہم نے سنا صحابی کو نصیحت دی, انہوں نے ہم کو جواب دیا کہ تم تو میرے معاملے میں مداخلت کر رہے. ہم نے سنا کو نصیحت دی, انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم تو میرے معاملے میں مداخلت کر رہے. یا رسول اللہ لوگ تو نہیں مانتے ہیں, کیا ہم امر بن معروف کو چھوڑ سکتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے سنا, ان نے کے بعد کہا کہ میرے صحابیوں میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں. سمندر انتہائی گہرا سمندر اور بیچ سمندر کے اندر ایک کشتی پہنچ چکی ہے, مسافروں سے بھری ہوئی کشتی ہے. لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جا رہے ہیں, دل میں بڑی بڑی تمنائیں ہیں, ہر ایک اپنی اپنی منزل کے اوپر بیٹھا ہوا کہ یکایک بیچ سمندر میں سے دور دور تک ساحل کا نشان ہے. ایک مرتبہ کشتی والوں میں سے ایک کھڑا ہوا اور اپنی مسجد کے اوپر ایک کدال سے سوراخ کرنے لگا. کشتی کے اندر وہ سوراخ کر رہا ہے, یہ دیکھ کے تمام کے تمام کشتی والے ایک مرتبہ اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے کہ اے شخص تو یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ کشتی میں سوراخ کر دے گا تو کشتی میں پانی آ جائے گا. اور وہ اس نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ اے کشتی والے, یہ تو میری تھی, اس کا کرایہ تو میں نے ادا کیا, تو میں یہ کیا آپ کو تم میرے معاملات کے اندر مداخلت کرے؟ اگر میں تمہاری جگہ جا کر سوراخ کروں گا تم مجھے روک سکتے ہو؟ یہ ارشاد فرمانے کے بعد پیغمبر کا جواب کہ اے میرے صحابیوں, اگر تم اس کشتی کے اندر ہوتے تو تم کیا اس کی یہ بات مان کر اپنی مسجد پر چلے جاتے؟ سب نے زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن تھا؟ پیغمبر کا جواب کہ یہ کیوں ممکن نہ تھا؟ جن کا جواب کہ یا رسول اللہ ہم اس سے یہی کہتے کہ تم سوراخ تو اپنی جگہ پر کر رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد پانی ہماری جگہ بھی پہنچ جائے گا, نقصان ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا, تو ہم تو نیچے کام نہ کرنے دیں گے. لیکن کر پیغمبر نے چھوڑا. بس یہی مسئلہ امر بن معروف کا ہے کہ ایک نماز چھوڑنے والا اپنی نماز چھوڑ رہا ہے, لیکن آج وہ اپنی نماز چھوڑ رہا تھا, پورا معاشرہ اس کو دیکھ دیکھ کے اپنی نمازیں چھوڑنے لگے گا. یہ معاشرہ ایک کشتی کی طرح سے, کوئی شخص بھی اس نے اپنی جگہ سوراخ کرے لیکن اس کا نقصان تمام معاشرے کو برداشت کرنا پڑے گا. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کرو تو یاد رکھو کہ کل تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. جس طرح بھی ممکن ہو اس کو اس چیز کو روکنے کی کوشش کرو اور مجبور کرو, یہاں تک کہ مار کر اسے مجبور کرو کہ وہ اپنی برائی سے باز آ جائے. اسی لیے جب پیغمبر اسلام کے پاس شخص آیا اور آنے کے بعد آ کر اب لیکن واقعے کو سننے سے پہلے ایک حدیث اور بتا دی جائے تاکہ اس حدیث کی روشنی میں واقعہ زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے. حدیث یہ ہے کہ امام محمد کسی نے آ کر سوال کیا کہ دفنا رسول اللہ, اور یہ حدیث اس سے پہلے آ چکی ہے لیکن بہت مختصر حدیث اور واقعے کی مناسبت سے اس لیے اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے. دفنا رسول اللہ, روز قیامت اور روز آخرت خدا کے سامنے آپ نے فرمایا کہ بندے ہر قسم کے کم سے خدا ایسے بندے کہ جو خدا کے سامنے سنا جائیں گے کہ خدا ان سے راضی ہو، اور کچھ ایسے بندے کہ خدا کے سامنے اس حالت میں جائیں گے کہ خدا ان سے ناراض ہو۔ لیکن جب رسول اللہ، اگر کبھی ہم یہ تحصیل کرنا چاہیں، ہم یہ تلاش کرنا چاہیں دنیا کے اندر کہ وہ بندہ کون سا ہے کہ جس سے اس کا خدا راضی ہے، اور وہ بندہ کون سا ہے کہ جس سے اس کا خدا راضی نہیں، تو کیا اس دنیا کے اندر بھی حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے؟ جو سن کے انعام مسکرائے، جو قرآن کے بعد سمجھتے ہیں سوال کرنے والے، تو بہت ہی آسان سوال ہے تیرا سوال، تو بہت ہی آسان سوال ہے، اس سے زیادہ آسان تو کوئی چیز ہی نہیں۔ حضرات نے کہا جتنا رسول اللہ، اس دنیا میں یہ کیسے پہچاننا ممکن؟ امام کا جواب کہ بس تم یہ دیکھ لیں کہ وہ شخص جس کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کے ماں اور باپ اس سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں۔ اگر ماں باپ راضی نظر آئیں تو تم بہت یہ سمجھ لے کہ یقیناً خدا بھی اس سے راضی ہوگا، اور اگر ماں باپ راضی نظر نہ آئیں تو سمجھ لے کہ خدا بھی اس سے یقیناً ناراض ہوگا۔ کہ اتنا بہتر و فرم مقام کے ماں باپ کی رضا مندی نے خدا کی رضا مندی، اور ماں باپ کی ناراضگی نے خدا کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ امر بالمعروف کا مثل، یہ امر بالمعروف کا معیار، کہ اتنی بہترین مخلوق، اتنی بہترین ہستی یعنی ماں اور باپ کو پیچھے رکھا جا رہا ہے، امر بالمعروف کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، کہ آیا یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ زبان نہیں چلتی لیکن خوف خدا مجبور کر رہا کہ یہ آپ سے بیان نہیں کر دوں۔ پیغمبر کا سوال کہ تیرا مسئلہ کیا، اور اس کا جواب کہ یا رسول اللہ، میری ماں، میری ماں کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ میرے باپ کے انتقال کے بعد سے وہ غیر مردوں سے میل جول رکھتی ہے، غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہے، اس کے بعد متواتر مرد آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور میں ماں کی ناراضگی کے خوف سے خاموش رہتا ہوں۔ لیکن کے پیغمبر نے سر سے چھپایا اور کہا کہ اے کیا تو اس معاملے میں ماں کی ناراضگی کا خیال نہ کر، اور جا کر ماں کو سمجھا اور تاکید کر کے اپنے گناہ سے باہر آ گیا۔ یہ سن کے وہ شخص چلا گیا، اور جانے کے تھوڑی دیر چند دنوں کے بعد آیا، یا رسول اللہ، ماں کو سمجھایا لیکن وہ بات نہیں آتی۔ پیغمبر نے کہا کہ اچھا ایسا کر کہ وہ مرد جو تیری ماں کے پاس آتے ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کر۔ چلا گیا سوال کرنے والا، چند دنوں کے بعد آیا، یا رسول اللہ، میں نے ان مردوں کو بھی سمجھایا لیکن وہ بھی بات نہیں آتے۔ تو پیغمبر کا تیسرا جواب، اب ایسا کر کے اپنی ماں کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ، اور باندھنے کے بعد ایک کوٹلی میں بند کر، اور بند کرنے کے بعد ہر دوپہر اور شام کو اس کی غذا وہاں پر پہنچا دیا کر۔ ایک مرتبہ گھبرا کے سوال کرنا کہ یا رسول اللہ، جب اس سے تو میری ماں ناراض ہو جائے گی، میں زمین کا شکار بن جاؤں گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب میرے لیے ہوگا، یہ کیسے ممکن بیٹے کے لیے کہ ماں کو قید کرے؟ یہ سن کے پیغمبر اسلام کا جواب کہ یاد رکھ، اگر تو نے ماں کو زنجیروں سے باندھا تو اس سے بڑھ کر تو ماں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا میں ماں اس سے ناراض جائے گی، لیکن آخرت میں جب اسے جہنم کے بجائے جنت بھیجا جائے گا، یہ بتا کر کے تیرے بیٹے کی وجہ سے تم جنت میں آ رہی، تو اس سے بڑھ کر ماں کو کوئی خوشی نہ ہوگی، اور ماں کی وہاں کی خوشی تیرے لیے زیادہ فائدے مند ہے دنیا کی خوشی کے مقابلے میں۔ تو ماں جیسی حبیب ہستی پر پیغمبر سزا دینے کو کہہ رہے تھے، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہ ہی عن المنکر دنیا کے ہر چیز سے بلند ہے، یہاں تک کہ جب ماں باپ سے بلند ہے، تو اس کے بعد کیا اس کا موازنہ کسی بھی عبادت کے لیے کیا جا سکتا ہے؟